بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صلوات پڑھیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، معاد کے عنوان سے آج ہم دوسری گفتگو کر رہے ہیں. اصول دین میں بنیادی ترین عقائد میں سے عقیدہ معاد کا، قیامت کے اوپر ایمان کا. میں نے گزشتہ نشست میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بنیادی طور پر عقائد اور معارف کا زمانہ بلوغت سے پہلے کا ہے. ہونا یہی چاہیے کہ ہم بالغ ہونے سے پہلے بنیادی عقائد کو سمجھ چکے ہوں، بنیادی عقائد ہم تک پہنچ چکے ہوں. عقائد کے اندر بہت ساری ابحاث، جن کو ہم بعض اوقات جب زیر بحث لاتے ہیں ٹیکنیکل ہوتے چلے جاتے ہیں. بہت سارے سوال ہیں، بعض مقامات پر گفتگو پیچیدہ تر ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ تمام کی تمام چیزیں اپنی تمام تر پیچیدگیوں کے ساتھ بچوں تک پہنچانا یہ ضروری نہیں ہوتا.
تدریجی ایک مرحلہ ہے. ابتدائی طور پر کچھ چیزیں بچوں تک پہنچانا ضروری ہیں. وہ تمام سوالات جو بچے کے ذہن میں اٹھتے ہیں انہی سوالات کو ایک خاص طریقے سے جواب دیا جا سکتا ہے. اور تدریجاً جس طرح سے ہم سکولنگ میں ہوتا ہے کہ پہلے کچھ چیزوں کو سمجھتے ہیں پھر آگے چل کر اس سے زیادہ بہتر یا آگے کے مرحلوں کو ایڈوانس چیزوں کو سمجھتے ہیں اس سے زیادہ پیچیدہ تر چیزوں کو سمجھتے ہیں تدریجاً. اس لیے کہ معارف کا دور بلوغت سے پہلے کا ہرگز مانا یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد عقیدے کا مرحلہ ختم ہو جاتا ہے. عقیدے کا مرحلہ ختم نہیں ہوتا. پروردگار کی معرفت ایک ایسی شے ہے کہ جس کو حاصل کرتے ہوئے انسان یہ زندگی تو کم رہ جاتی ہے, مرنے کے بعد بھی پروردگار کی معرفت کا جو سلسلہ ہے وہ جاری و ساری رہے گا. لہذا کچھ چیزیں ذہن میں رکھ لیں. پروردگار ایک لا متناہی ذات ہے, ایک لا محدود ہستی ہے, انفائنائٹ ذات. اب جو خود لا محدود ہے اور اس کی صفات, اس کی تمام ایٹریبیوٹس, یہ سب کی سب بھی کیا ہیں, لا محدود ہیں, تو پروردگار کی جو معرفت کا سفر ہے وہ کہیں ختم ہونے والا نہیں ہے. ایک خاص مقام ایسا آتا ہے کہ جہاں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی معرفت کے اعتبار سے صرف صراط کے اوپر ہونا, راستے کے اوپر ہونا یہی منزل بن جاتی ہے. چونکہ یہ وہ راستہ ہے, یہ وہ سفر عشق و معرفت ہے کہ جس کے اندر منزل تک پہنچنا ہمارے بس کا کام نہیں ہے, ہماری حیثیت ہی نہیں ہے. لہذا جو ہم سے چاہا گیا ہے وہ کیا ہے کہ تم اس کے اوپر اہدنا صراط المستقیم, ہمیں تو صراط مستقیم کے اوپر قائم رکھ. ہمارا کام ہے کہ ہم رہیں. اور پھر سلسلہ معرفت پروردگار, سلسلہ معرفت اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام, یہ ایک مسلسل سلسلہ ہے جو کہ جاری رہنا ہے. اب مراحل میں نے عرض کیا کہ اپنی جگہ یہ گفتگو بہت تفصیلی گفتگو ہے, بہت ساری باتیں ہیں کہ جو معاد کے حوالے سے کرنی ہیں, لیکن لازمات ہے چند ایک جلسات میں صرف اجمالی گفتگو ہو سکتی ہے. لہذا ایک بات ذہن میں رکھیے گا, ایک عامیانہ تصور ہمارا قیامت سے کیا ہے. عامیانہ تصور یہ ہے کہ چونکہ یہ دنیا دار الامتحان ہے, یہاں امتحان ہوگا, اور امتحان ہونے کے بعد جس دن امتحان دے دیا یا رزلٹ آ گیا پاس یا فیل ہونے کے بعد, جو پاس ہو گیا بس اب چھٹی, اب اس کے بعد پڑھائی بند, اسکول بند, اب کچھ نہیں کرنا, بس اب مزے کر رہے ہیں. ہمارے ہاں قیامت کے تصورات میں اس طرح کے تصورات تقریباً موجود ہیں. کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ چھٹی دے دے گا. جو لوگ جیسے عام دنیا کا ایک اصول ہے, قانون ہے کہ کچھ لوگ ڈگری لیتے ہیں اور ڈگری کے بعد اس سلسلے سے آگے نہیں بڑھنا چاہتے. اب تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو امتحانات میں سیریس نہیں ہوتے فیل ہو جاتے ہیں. اب جب فیل نہیں ہوتے تو پریکٹیکل لائف میں مشکلات کا سامنا کرتے ہیں. جو لوگ پاس ہو جاتے ہیں لیکن مزید نہیں پڑھنا چاہتے, وہ کسی نہ کسی مقام تک پہنچ جاتے ہیں, کسی نہ کسی پوسٹ پر, کسی نہ کسی ادارے کو جوائن کرتے ہیں اور اپنی زندگی گزارتے رہتے ہیں. تیسرا طبقہ وہ ہوتا ہے کہ جو پاس ہونے کے بعد, چونکہ اس نے پڑھائی اس لیے نہیں کی ہوتی کہ وہ کوئی جاب کرے, بلکہ اس نے پڑھا ہوتا ہے یا اس کے اندر خواہش ہی ہوتی ہے کہ اور پڑھا جائے, زیادہ سے زیادہ علم حاصل کیا جائے. ایسے لوگ پڑھنے کے بعد, فارغ ہونے کے بعد جاب اگر کرتے بھی ہیں تب بھی ان کی زیادہ جو توجہات ہوتی ہیں وہ ریسرچ پر ہوتے ہیں, لہذا اپنے سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کرتے ہیں, پی ایچ ڈی کرنے کے بعد مزید آگے بڑھتے ہیں, علم کے اس حوالے سے مزید ترقی کرتے چلے جاتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ ایسے افراد بہت سارے, گرچہ شاید اگر ہم بات کریں کہ دنیا کے اعتبار سے شاید مالی طور پر مستحکم نہ ہوں, لیکن اپنے افکار, اپنے جو انہوں نے علم میں کام کیا ہوتا ہے اس کے اعتبار سے ایکسٹرا آرڈینری شخصیت, ایک نابغے کے طور پر دنیا میں سامنے آتے ہیں دنیا میں افکار کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے، ٹیکنالوجیز کے حوالے سے، جتنے بھی بریک تھرو ہوئے ہیں، جتنی بھی دنیا میں ترقی ہوئی ہے، ایسے ہی افراد کی وجہ سے ہوئی. قیامت کے بعد کے مراحل میں تقریباً اس طرح کے حالات ہیں، متصور ہیں. کچھ افراد جو کہ خدا نخواستہ فیل ہو جائیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اب جہنم میں بھی دو طرح کی کیٹیگریز ہیں، ایک وہ ہیں کہ ہم فیہا خالدون، کیوں انہوں نے دنیا میں یہ ثابت کر دیا ہوتا ہے کہ یہ کبھی بھی راہ راست پر آنے کے قابل نہیں. جو دنیا میں یہ ثابت کر دے گا، قیامت میں جہنم میں جانے کے بعد ہم فیہا خالد ہوں. اس کے بعد کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو جسے کہنا چاہیے کہ شاید پاس ہو گئے ہوں گے، یا ان کے اندر کچھ ایسی چیزیں موجود ہوں گی جس سے انہوں نے جنت کا استحقاق تو پایا ہوگا، حق جنت میں جانے کا تو انہوں نے پیدا کر لیا ہوگا، لیکن اس حق کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے گناہوں کی تعداد اتنی ہوگی کہ شفاعت کے یا بعض معافی کے کئی مراحل گزرنے کے باوجود، اس لیے کہ بہت سارے امور ہیں جن میں شفاعت ہو جائے گی، لیکن بہت سارے امور ایسے ہیں کہ جن میں شفاعت ممکن نہیں ہے. مثلاً یہ یاد رکھیے گا، اس بارے میں ذہنوں کو بالکل کلیئر کر لیں کہ حقوق الناس کسی بھی شفاعت کے ذریعے سے حل نہیں ہو، الا اس مرحلے میں شفیع طرف کو راضی کر لے، سامنے والا شفیع کی بات مان لے، ایک الگ بحث ہے. لیکن مثلاً اگر کوئی اٹک جاتا ہے اور کہتا ہے نہیں جی مجھے تو حساب چاہیے، تو شخص کو حساب دینا پڑے گا. اب اللہ انسانوں کے معاملات کو وہاں کیسے حل کرے گا، اس کو روایات میں بیان کیا گیا ہے، بعض کی طرف قرآن میں اشارہ کیا گیا ہے، مفصل بحث ہے جو ابھی میں نہیں کروں گا. لیکن اسی بنا کے اوپر کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کہ کچھ عرصے جہنم میں رہیں گے، ان کے حساب کتاب کلیئر ہوں گے، اس کے بعد پھر ان کو جنت کی طرف جانے کی اجازت ملے گی. کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے ابتدائی طور پر جنت میں جانا ہے، جو لوگ ابتدائی طور پر جنت میں چلے جائیں گے ان میں سے بھی ایک بڑی تعداد ہے کہ جو جنت میں جانے کے بعد ہم فیہا خالدون. لیکن ایک طبقہ ایسا ہے کہ جس نے عبادات جنت کے لیے نہیں کی ہیں، جس کی عبادات کا ہدف جنت نہیں رہا ہے، اب ایسے لوگوں کو جنت میں رکھ دینا یا جن کے ان کے لیے جنت کو ہی منزل قرار دے دینا، بنیادی طور پر ان کے ساتھ زیادتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے جنت کی خاطر عبادت نہیں کی ہے، ان کا ہدف کبھی جنت نہیں رہی. لہذا روایت آپ کے سامنے موجود ہے، کچھ لوگ قیامت کے خوف سے، عذاب کے خوف سے کر رہے ہیں، تو امام نے فرمایا کیا ہے، غلامانہ عبادت ہے. کچھ لوگ جنت کے شوق میں کر رہے ہیں، امام نے فرمایا تاجرانہ عبادت ہے. لیکن جو لوگ اللہ کی عبادت اس کی خاطر کرتے ہیں، یہ مخلصانہ عبادت ہے. اب جو اللہ کے لیے عبادت کر رہا ہے، ہم نہیں جانتے کتنے خلوص سے کس نے کیا عمل انجام دیا ہے اور اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے بھی نہیں. لیکن اس بات کے اوپر روایات بھی ناظر ہیں، اور بعض مقامات پر قرآن نے بھی اشارہ کیا ہے. ایک مرحلہ جس کو میں عرض کر رہا ہوں نا، کہ یہ سارے کے سارے مسائل اگر آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ بیان ہوں تو تفصیل چاہتے ہیں، لیکن ایک مقام، مقام رضوان الہی بیان ہوا ہے. یہ جو رضوان الہی کا مقام ہے، تفاسیر میں جا کر دیکھیے تو اس مقام کے بارے میں بجائے اس کے کہ جنت کی کیفیات کو بیان کیا جائے، جو مقام بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ یہ رضائے الہی کی اور عرفان کی اس منزل میں ہوں گے کہ جہاں پر ان افراد اور پروردگار کے درمیان میں رابطہ مختلف ہوگا. لہذا آپ مختلف چیزوں سے، مختلف طریقوں سے روایات میں مختلف چیزوں کو بیان کیا گیا. مثلا کچھ روایات اس طرح کی ہیں کہ جنت کے اندر لوگوں کا، اب ایک ارتباط معنوی ہے، ادھر بھی لازمات خدا کی ذات اور صفات دونوں لامتناہی ہیں، ان تک پہنچنا، ان کو درک کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں، لیکن اللہ اپنے لطف سے، اپنے احسان سے، اپنے کرم سے جنت کے جو افراد ہوں گے اوپر اپنے انوار کو، اپنی رحمتوں کو متجلی کرے گا۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے لیے فرض کیجئے مثلا اس طرح کے اشارے یا اس طرح کے الفاظ موجود ہیں مہینے میں مثلا ایک بار، بعض ایسے ہوں گے جن کے ہاں ہفتے میں ایک بار، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو روزانہ انوار الہی سے فیضیاب ہوں گے، اور بعض ایسے ہوں گے کہ جو مستقل انوار الہیہ سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔
اللہ
اب ان تمام کے درجات اور ان تمام کی کیفیات اپنی جگہ پر مختلف ہیں۔ اب وہ لوگ جو صرف اور صرف جنت میں پہنچنے کی کوشش، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ایسی زندگی گزار لو کہ کسی طرح سے جنت پہنچ جائے، تو ان کو جنت میں جانے کے بعد ہم فیہا خالدون، یہ پڑے رہیں، وہاں کے سیب کھائیں، وہاں کی نہروں سے پانی پئیں، حوروں کے ساتھ بیٹھیں، جو مرضی کرتے ہیں کریں، ان کا مقام، ان کی فکر، ان کی سوچ اگر یہاں تک ہے تو اب اس سے آگے کی بحث ان کے ذہنوں میں نہ آئے گی، نہ ان کو اس سے زیادہ اوپر کی چیز، جس چیز کا نہ انہوں نے تصور کیا، نہ جو ان کے خوابوں میں ہے، نہ خیالوں میں ہے، اس چیز کا حق بھی انہیں نہیں ہے۔ لیکن عزیزان من، اب بعض روایات میں نے عرض کیا کہ بہت مفصل اور بہت تفصیلی روایات قیامت کے باب میں موجود ہیں، حتیٰ احد حدیث معراج کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معراج پر تشریف لے جانے کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں کو مشاہدہ کیا اور پھر آ کر بیان کیا، وہ اپنی جگہ ایک مفصل ابحاث ہیں، اور کچھ مقامات، کچھ چیزیں ہیں جو کہ پیغمبر کو وہاں پر دکھلائی گئی۔ اب ان میں سے چند ایک بیان کر رہا ہوں تاکہ سلسلہ گفتگو کا ہمارا اس حوالے سے جاری رہے۔ مثلا ایک مقام پیغمبر بیان کرتے ہیں کہ میں نے معراج میں جنگ تبوک کے جو شہداء ہیں، جو علم بچانے کے لیے ایک کے بعد ایک کر کے شہید ہوئے، ان کو میں نے دیکھا کہ وہ افراد جتنے تھے وہ سارے کے سارے ایک درجے میں اور ایک منبر پر اور ایک مقام پر موجود تھے، سب کا درجہ، سب کا مقام ایک کا۔ لیکن میں نے ان میں سے کسی ایک شہید، ذکر نہیں کیا پیغمبر نے نام ان کا، کہا کہ میں نے ان کی گردن کے اندر تھوڑی سی کجی، تھوڑا سا ٹیڑھا پن محسوس کیا۔ اب یہ چیزیں، جتنے بھی مقامات بیان ہو رہے ہیں، یہ اس حاشیے کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ یہ زیادہ تر تماثیل ہیں، ان چیزوں کو حقیقی معنی میں درک کرنا ہمارے لیے چونکہ ممکن نہیں ہے اس عالم میں، لہذا تمثیل کی صورت میں بیان کیا جاتا ہے۔ اب مثلا گردن کا ٹیڑھا پن، اس سے ایگزیکٹلی کیا مراد ہے، درجے کے اندر کس چیز کی کمی کو ظاہر کر رہے ہیں، یہ جب انسان اس مقامات پر پہنچے گا تو درک کرے گا۔ ہمارے اور آپ کے بیان کے لیے پیغمبر نے اس طریقے سے بیان کیا، تمثیل کے ساتھ، ایک مثال کے ساتھ، کہ اب یہ جو گردن میں کجی کی وجہ، تو پیغمبر نے سوال کیا جناب جبرائیل سے، کہا جبرائیل ان کی گردن میں کجی کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول، ان سب نے اللہ کے لیے مخلصانہ قربانی دی، اس لیے ان کا یہ مقام موجود ہے جنت میں۔ لیکن یہ جو شہید تھا، اس کی شہادت سے پہلے بعض جو دیگر شہداء تھے ان کے لاشیں پامال ہوئے، یہ جب ان کی شہادت کا وقت آیا یا نزدیک ہوا، شہید ہونے کے لیے تو آمادہ تھے، جان دینے کے لیے آمادہ تھے، لیکن ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ پروردگار میں شہید، جان تو دے دوں لیکن میرے مرنے کے بعد میرا جنازہ بچا رہے، میرا جنازہ اس کی بے حرمتی نہ ہو، میری لاش کی پامالی نہ ہو۔ کہ یہ جو اتنی سی خواہش اور اپنے دنیاوی بدن سے اتنا سا ارتباط ان کا تھا، یہ خواہش جو انہوں نے کی تھی، اس خواہش کی وجہ سے ان کے درجے میں باقیوں کے نسبت کمی، اتنی سی خواہش، دنیا سے اتنا سا ارتباط بھی کس چیز کا باعث بنا ہے کہ ان کے درجے میں کمی آ گئی۔ لہذا آپ درجات کی میں عرض کروں، یہ مفصل بحث ہے، اور چونکہ ہمارے پاس وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں چیزوں کو مفصل آپ کی خدمت میں بیان کروں، ظاہراً اس کے بعد ایک نشست اور ہے، لہذا میں صرف اہم اہم باتوں کی طرف اشارہ کروں گا۔ اب انہی میں سے ایک مقام قیامت کے اندر، ایک مقامات کو ایسا بھی بیان کیا گیا ہے، اشارہ کیا گیا ہے عالم برزخ میں بھی اور قیامت میں بھی، کہ کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جو اللہ نے مخصوص رکھے ہیں شہداء سے، اور ان میں بھی وہ شہداء کہ جو اپنی شہادت کے سلسلے میں اس طریقے سے منزل تک پہنچے کہ ملحق بسید الشہداء ہو جائے۔ اب جو ملحق بسید الشہداء اور شہداء کربلا ہوں گے ان کے بارے میں روایت یہ کہتی ہے کہ جنت میں یہ لوگ اس مقام پر ہوں گے کہ جہاں پر یہ جمال حضرت سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا، مستقیم مشاہدہ کریں گے یہ شہداء۔ ان کو جو بھی ملحق بے سید الشہداء ہوا اپنی شہادت میں، اس کو مقام کیا عطا ہوگا؟ مقام یہ عطا ہوگا جنت میں کہ وہ جمال حضرت سید الشہداء کا مستقیماً مشاہدہ کرے گا۔ اب فرمائیں کہ جو اب جمال سید الشہداء کا مستقیماً مشاہدہ کرنا، اب میں پھر عرض کروں کہ ہم تفاصیل ان کی بیان نہیں کر سکتے، لیکن روایات یہ بیان کرتی ہیں کہ سید الشہداء کے جمال کا مشاہدہ یہ خود ایک ایسی نعمت ہے، یہ خود ایک عرفان کے سفر میں، معرفت کے سفر میں خود ایک ایسی منزل ہے کہ جو لوگ حضرت کے جمال کے مشاہدے میں محو ہوں گے وہ اس قدر حضرت کے جمال کے مشاہدے میں ڈوب جائیں گے کہ حتیٰ جنت کی بہترین نعمتیں ان سے یہ خواہش کر رہی ہوں گی کہ وہ لوگ ایک نظر ان کی طرف ڈال دیں۔ جنت کی نعمتیں، جنت کی نعمتیں کیا خواہش کر رہی ہوں گی؟ کہ یہ لوگ ہمارے اوپر ایک نظر ڈال دیں۔ لیکن جمال سید الشہداء کی کیفیت ایسی ہے کہ وہ حتیٰ ایک نگاہ بھی ان کے اوپر ڈالنے کے لیے حاضر نہیں۔ تو اب دو مقامات خود بخود ہو گئے۔ کیا ایک مقام وہ ہے کہ جس میں بندے مشتاق ہیں جنت کے، ایک مقام وہ ہے کہ جس میں بندے مشتاق ہیں کس چیز کے؟ جنت میں پہنچنے کے۔ لیکن کچھ افراد، کچھ بندگان خدا وہ ہیں کہ جنت ان کی مشتاق ہوگی کہ یہ ہماری طرف نگاہ کریں، یہ ہمارے طرف متوجہ ہوں۔ لہذا یہ مراتب ہیں، یہ دراجات ہیں۔ لیکن ان تمام جتنے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ یاد رکھے گا کہ معارف کا جو سلسلہ ہے سمجھنے کے اعتبار سے، اس کا سلسلہ توحید، نبوت اور قیامت۔ لیکن عملی میدان میں تربیتی اعتبار سے جب تک قیامت کا سلسلہ، قیامت کا عقیدہ ہمارے وجود سے ظہور نہیں کرے گا، تب تک اگلے مرحلے کے لیے اپنے آپ کو بالکل مطمئن نہ کریں کہ ہمیں یہ مرحلہ حاصل ہو جائے گا، ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ جس طرح سے توحید سمجھے بغیر نبوت سمجھ میں نہیں آ سکتی، قیامت سمجھ میں نہیں آ سکتی، سمجھ کی بات ہو رہی ہے، کسی کا اگر توحید پر عقیدہ نہ ہو، خدا پر عقیدہ نہ ہو، نہ اسے نبوت سمجھ میں آئے گی، نہ امامت سمجھ میں آتی ہے، اور نہ قیامت سمجھ میں آتی ہے، نہیں سمجھ میں آئے گی۔ اسی طرح سے عملی میدان میں جب تک تربیتی اعتبار سے قیامت کا عقیدہ ہمارے وجود سے ظہور نہیں کرے گا، باقی کسی بھی عقیدے کے لیے یہ تصور کرنا کہ یہ میرے وجود سے ظاہر ہوگا ناممکن ہے۔ ہمیں بہت شوق ہے اس بات کا کہ ہم ایسی نمازیں پڑھیں کہ جن نمازوں سے توحید کا عقیدہ ظہور کرے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تمام تر حضور قلب کے ساتھ، تمام تر اپنی توجہات کے ساتھ اللہ کی عبادت انجام دے، ہمارے سجدوں سے توحید کے آثار ظاہر ہوں، لیکن نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ابھی تک نچلے مرحلے میں اپنے وجود سے قیامت کے جو آثار ہیں ان کو ظاہر کرنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں اجمالاً کہ انسان میں نفس کا ایک کام ہے، ایک رول نفس کا ہے، ایک عقل کا ہے اور ایک قلب کا ہے۔ عقل جائے پیدائش عقیدے کی عقل ہے، لیکن جب تک عقیدہ قلب میں نہیں اترتا تب تک انسان کے وجود سے اس کا ظہور نہیں ہوتا۔ سفر یہ کیسے طے ہوتا ہے؟ ابھی ایک سوال تو پچھلی دفعہ بھی میں نے کیا تھا، اسی سلسلے کو آگے بڑھا کر اور پھر ایک خاص مرحلے تک آپ کو پہنچاؤں کہ ہمارے ہاں جو یہ ایک تصور معمولاً پایا جاتا ہے، مثلاً ہم اپنے بچوں کے لیے جب یہ باتیں آتی ہیں خدا اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد تیسرے مرحلے میں جب ہم بچوں کو قیامت سے آشنا کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ جنت کے مراحل تک تو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی دوزخ کو بیان کرنا شروع کیا جائے، اللہ کے عذاب کے مراحل کو بیان کرنا شروع کیا جائے تو پھر تھوڑا سا جو پیرنٹس ہیں وہ کہتے ہیں بھائی چھوٹا بچہ ہے، اس کو ڈرا مت، کیا فائدہ ہے اس کو ڈرانے کا، اور یہ ڈر جائے گا، اس کے اندر خوف پیدا ہو جائے گا، اور اس خوف کو ایک نیگیٹو جو ہے پرسپشن کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ یہ جو خوف ہے بچوں کو ڈرانے کی کیا ضرورت ہے، بچوں کو ڈرانا نہیں چاہیے۔ عجیب بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ کے عذاب سے، ہم اپنے بچوں کو قیامت کے خوف سے نہیں ڈرانا چاہتے، یہ کہہ کر کہ یہ نیگیٹو ہے، بچوں کو ڈرانا نہیں چاہیے۔ لیکن اگر کبھی، چونکہ اب یہ بحث ہے فیئر سائیکالوجی آف فیئر، خوف کی سائیکالوجی، خوف کی نفسیات، بات یہ کہ جب ہم اپنے بچے کو، اپنے ہی بچے کو مثلا حالات خراب ہو جائیں، جیسے کچھ عرصے پہلے بچے اغوا ہو رہے تھے، اب اگر حالات خراب ہو جاتے ہیں ایک مرحلہ، دوسرا بعض اوقات ہم اپنی آسائش کے لیے ہم ہی اپنے بچوں کو کچھ ایسی چیزوں سے ڈرا رہے ہوتے ہیں کہ جو اکثر ایگزسٹ نہیں کرتے، موجود ہی نہیں ہے۔ بعض اوقات اس لیے کہ بچہ مثلا رات کو تنہا باہر نہ نکل جائے، ہم بچے کو ڈراتے ہیں کہ دیکھو باہر مت جانا، وہاں مثلا چڑیل ہوتی ہے، بھوت ہوتا ہے، یا ہم بچے کو کسی اور چیز سے بچانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اس کو چھوڑ دیجئے، اس کے علاوہ تقریباً آج ہم عام ہو گئی ہمارے یہاں کہ ہم بچوں کو ٹی وی، نیٹ، انٹرنیٹ وغیرہ کی معمولاً اجازت دیتے ہیں بچوں کو۔ ہم نے کوئی کام کرنا ہو اور ہم چاہتے ہوں کہ بچے کسی چیز میں یعنی تنگ نہ کرے ہمیں، تو بہترین وسیلہ ہمارے پاس ٹی وی ہے کہ ٹی وی لگا دو، اب بچہ کیا دیکھ رہا ہے کیا نہیں دیکھ رہا اس سے ہمیں بحث نہیں ہے۔ بہت زیادہ اگر والدین کسی چیز میں احتیاط کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی اس طرح کی چیزیں نہ دیکھیں کہ جن کو فحش کے زمرے میں لایا جاتا ہے، عریانیت ہے، جن میں اس طرح کی چیزیں یہ نہ دیکھی جائیں۔ لیکن اس کے بعد معمولاً ہم بچوں کو اگر وہ کارٹون دیکھ رہے ہیں یا کوئی ایڈونچر، اور اسی طرح سے اگر کوئی ہارر فلم بھی دیکھ رہے ہیں تو بھی ہم زیادہ پرواہ نہیں کرتے۔ وہاں جو بچہ ڈر رہا ہے اور خوف اس کے اندر ایجاد ہو رہا ہے، اس کی نیگیٹیوٹی ہمیں نہیں محسوس ہوتی۔ اپنے بچے کو کسی نقصان سے، دنیاوی نقصان سے بچانے کے لیے اگر میں اپنے بچے کو ڈرا رہا ہوں تو یہ نیگیٹو نہیں ہے، جبکہ اس کا نقصان محدود ہے، اس کا نقصان حتمی نہیں ہے۔ لیکن قیامت کا نقصان بھی حتمی ہے اور قیامت کا نقصان لامحدود بھی ہے، خوفناک ہے۔ عجیب بات ہے نا کہ جو زیادہ بڑا اور زیادہ طویل خطرہ ہے اس سے ڈرانے کو میں اپنے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ نیگیٹیوٹی ہے، اس سے بچوں کو مت ڈراؤ، اور چھوٹے چھوٹے غیر حتمی محدود قسم کے جو خطرے ہیں ان سے بچانے کے لیے میں خود ہی اپنے بچے کو ڈراتا بھی ہوں اور یہ سمجھتا ہوں کہ میں ٹھیک کام کر رہا ہوں۔ نتائج کیا نکلتے ہیں؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر ہمارے قلب میں اللہ کے نافرمانی کا، اللہ کے عذاب کا، قبر کے عذاب کا خوف دل کے کسی گوشے میں پیدا ہی نہیں ہوا تو ہم ان تمام مقامات کو اپنی پوری زندگی مذاق سمجھتے رہتے ہیں۔ ہمیں نہیں سمجھ میں آتا کہ مثلا جھوٹ بولنے کا نتیجہ کیا نکلے گا، غیبت کرنے کا نتیجہ کیا نکلے گا، چوری کرنے کا نتیجہ کیا نکلے گا، خدا کی نافرمانی کرنے کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قلب کے کسی بھی گوشے کے اندر وہ عذاب، اس کا خوف اترا ہی نہیں ہے۔ اچھا، کیا پاسبل ہے یہ بات کہ ہم بچے کو اس طریقے سے ڈرا سکیں کہ اس کے قلب کے اندر یہ خوف اتر جائے؟ دل کے اندر اتر جائے. پوسیبل ہے؟ بالکل پوسیبل ہے. بالکل اسی طرح سے پوسیبل ہے عزیزان من جس طریقے سے چڑیلوں کا، بھوتوں کا، جو چیزیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، جن کا کوئی وجود نہیں ہے، فضولیات کا خوف ہم اپنے بچے کے اندر ڈال دیتے ہیں. کیسے؟ ایک تکرار سے. بار بار ہم بچے کو، اگر ہم نہیں چاہتے کہ بچہ ہمارا باہر جائے تو ہم بار بار اس کو ڈراتے ہیں، باہر نہیں نکلنا، باہر چڑیلوں کا، باہر مت جانا، باہر بھوتوں کا. ایک بار 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 تکرار کرتے ہیں. دوسرے، بعض اوقات ہم خود بھی ڈر جاتے ہیں، ہے نا، بہت سارے لوگ. اب ذرا سا گھر میں کوئی ہوا، پتہ لگا اماں ابا بچے سے پہلے ہی کانپ رہے ہوتے ہیں. اب جب بچہ اپنے ماں باپ کو کانپتے ہوئے یا ڈرتے ہوئے، خصوصاً ماؤں کو ڈرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو ان کا فعل خاص طور پر بچوں کے اوپر تاثیر گزار ہوتا ہے. لہذا یہ پاسبل ہے. دیکھیں، جو چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، خوف ہے یا نہیں ہے؟ بچپن میں ہمیں اسی طرح سے ڈرایا گیا بھوتوں سے اور چڑیلوں سے جو کہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، تو اب ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے خوف؟ ہمیں ڈرایا گیا کہانیوں کی شکل میں، واقعات کی شکل میں، ماں باپ نے یا بہن بھائیوں یا دوستوں نے، ایک پورا سلسلہ. نتیجہ کیا نکلا؟ ہمارے اندر وہ خوف پیدا ہو گیا. اب اگر کوئی ہم سے کہے جی تنہائی میں چلے جاؤ، ہم نہیں جاتے. ہم سے کوئی کہ رات کو فلاں قبرستان میں چلے جاؤ، نہیں جاتے. عام طور پر ہر گلی محلے میں یا کسی علاقے میں ایک نہ کوئی ہانٹڈ ہاؤس ہوتا ہے، وہ ویسے ہی مشہور ہو جاتا ہے. اب آپ جائیں، کوئی نہیں جاتا. اچھا، اب مزیدار بات آپ یہ دیکھیے، ہر وہ جگہ جہاں ہم وہ چیزیں جو کہ وجود ہی نہیں رکھتی، ان کے خوف سے نہیں جا رہے ہوتے. ہم کس کے خوف سے نہیں جا رہے؟ چڑیلوں کے خوف سے، بھوت کے خوف سے نہیں جا رہے، انہی چیزوں کی اجنہ کے خوف سے نہیں جا رہے، ڈر کے مارے نہیں جاتے، وہی ہانٹیڈ ہے. ہم ان کے خوف سے وہاں نہیں جا رہے ہوتے. لیکن جن لوگوں کو انسانوں کا خوف ہوتا ہے، جو انسانوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہی لوگ اسی جگہ پہ جا کے بسیرا کر لیتے ہیں. اب انسانوں سے کس کو خوف ہے؟ آپ جانتے ہیں، منشیات استعمال کرنے والے، چوری کرنے والے، اس طرح کے جتنے بھی افراد ہیں. ہم رات کو تنہائی میں قبرستان سے جانے سے ڈر رہے ہیں کیونکہ ہمارا خیال ہے کہ مردہ زندہ ہو جائے گا، یا روحیں پھر رہی ہوں گی، یہاں پہ ہمیں پکڑ لیں گی، یا مثلاً اسی طرح کے خرافات بہت سارے. اس ڈر کے مارے ہم تو نہیں جا رہے، لیکن جو لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کر نشہ نہیں کر سکتا، اب لوگوں سے اس کو خوف ہے، وہ اسی قبرستان میں بڑے مزے سے بیٹھ کر. چور کہاں جا رہا ہوتا ہے؟ وہ اسی جگہ پہ جا رہا ہوتا ہے. عجیب بات ہے نا. بس یاد رکھیے گا، وہ چیز جس سے ابھی ہم، حقیقت یہ ہے ہماری، چونکہ وہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، اس سے زیادہ طاقتور خوف اگر آ جائے گا قلب میں، تو وہ والا بیکار خوف خود بخود باہر نکل جائے گا. بس اس کا مطلب پاسبلٹی ہے اس بات کی کہ وہ جو خرافاتی خوف ہمارے دلوں میں کہیں آیا تھا، اس خوف کو نکال کر کسی اور خوف کو جگہ دی جائے. اب یہ میں نے اور آپ نے طے کرنا ہے کہ میں نے اپنے دل کے اندر کس خوف کو جگہ دینی ہے، وہ خوف جو ہمیں دوسروں کا محتاج بنا دے، یا وہ خوف کہ جو سوائے خدا کے ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائے. یہ ہم نے خود طے کرنا ہے. لہذا اب اگر ہم، اب وجہ کیا ہے، میں اپنے بچے کو تو یہ کہوں کہ بیٹے جھوٹ مت بولنا، سزا ملے گی، منہ میں آگ ڈلے گی، اور میرا بچہ مجھے جھوٹ بولتا ہوا دیکھ لے. میں اپنے بچے کو تو داستان سناؤں قیامت کی، قبر کے عذاب کی، مختلف باتوں کی، لیکن ان میں سے کسی بھی چیز کا اثر خود میرے وجود کے اوپر نہ ہو، میرے بچے نے مجھے کبھی بھی خدا کے خوف سے لرستے ہوئے نہ دیکھا ہو، روتے ہوئے نہ دیکھا ہو، اپنی غلطیوں کے اوپر آنسو بہاتے ہوئے نہ دیکھا ہو، تو میں جتنی بھی باتیں کروں گا وہ اس کے لیے کیا ہوں گی؟ بیکار، کوئی اثر نہیں ہوگا. لہذا کیوں ہماری اولادوں کے اندر قیامت کا خوف ایجاد نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ہم خود نہیں ڈرتے. نہ ہمیں قبر کا خوف ہے، نہ قیامت کا خوف ہے. پھر وہ ایک طبقہ جو میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ جو جنت کے ٹکٹ بانٹتا پھرتا ہے، قرآن کی آیات کو دیکھیں، واقعی میں حیران ہوتا ہوں. قرآن واضح طور پر یہودیوں کو مثال بنا رہا ہے. یہودی یا عیسائی یا کوئی بھی طبقہ جو ہماری طرح سے اگر یہ فکر کرنے لگے کہ جی بالکل آسانی، ادھر تم مرے ادھر تم جنت میں گئے، ہر اس طبقے سے اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا ہے کہ میں نے کب تم سے یہ معاملہ کیا، کب میں نے تمہیں یہ گارنٹی دی ہے، کب تم نے میرے ساتھ وعدہ لیا ہے؟ میں نے کب تم سے کہا ہے کہ تمہیں مرتے ہی جنت میں بھیج دوں گا؟ کہاں میں نے کہا ہے؟ عجیب بات ہے. خدا جو جن عذابوں کا ذکر کر رہا ہے, جا کر دیکھیے نا. عجیب بات یہ کہ ہم نے اپنے ذہن میں, چونکہ ہم قرآن سے ربط نہیں ہمارا, ہم قرآن پڑھنا بھی نہیں چاہتے ہیں, ہم نے ذہن میں بنا یہ فکر لی ہے, ایک تصور یہ بنا لیا ہے کہ بس یہ ہمارے جو مطلب میرا جو ہم عقیدہ نہیں ہے یہ اس کے لیے ہے, جو میرا ہم عقیدہ نہیں ہے یہ اس کے لیے, ہم نے تو سیدھا جنت میں جانا ہے. سورہ مبارکہ بقرہ 69 نمبر آیت, اللہ تعالیٰ ارشاد کیا فرماتا ہے؟ ان الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے, والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالح, کون لوگ؟ وہ لوگ جو ایمان لائے, اور کون لوگ؟ یہودی, نصارہ, ستارہ پرست صابئین. ان میں سے جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لائے, کہاں سے بات شروع کی ہے؟ ان الذین آمنوا سے. بس چار افراد گنوائے, ایمان والے, یہودی, نصارہ, صابئین. یہ جو تین اللہ تعالیٰ نے, اب لفظ استعمال کرو کہ مذہب گنوائے ہیں الگ ایمان والوں سے چھوڑ ہٹا کر, ان تین کا مقصد ایک امکان یہ ہے کہ اس سے مراد صرف یہ تین نہ ہو, یہودی, نصارہ, صابئین, صرف یہ مراد نہ ہو, بلکہ مراد کیا ہو؟ کوئی بھی عقیدہ رکھنے والا, خدا پر عقیدہ, من آمن باللہ, اس کا نام کوئی بھی ہو, کسی بھی قسم کا عقیدہ رکھتا ہو, اللہ پر اگر صحیح ایمان رکھتا ہے. صحیح ایمان سے کیا مراد ہے؟ صحیح ایمان سے یہاں پر مراد یہ ہے کہ اس نے اللہ کو اس کی صفات کے ساتھ پہچانا ہو. اللہ کو نام کے ذریعے سے پہچاننا مہم نہیں ہے, اللہ کو اس کی صفات اور جس طریقے سے وہ ہے اس طریقے سے پہچاننا یہ مہم ہے. اب میں ساری زندگی اللہ اللہ کرتا رہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا رہوں, لیکن نہ مجھے توحید سمجھ میں آئی ہو نہ نبوت سمجھ میں آئی ہو, تو کیا میرا حق ہے صرف اس لیے کہ میں زبان سے رٹا لگاتا رہا ہوں؟ تو وہ جو طوطا, جس کو ویڈیو چل رہی ہے آج کل, آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ ایک طوطا ہے وہ بھی پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ, وہ بھی اللہ اللہ کہہ رہا ہے, سبحان اللہ کہہ رہا ہے. تو میرے اور اس طوطے کے درمیان کوئی فرق ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اگر اللہ کی شناخت کے مرحلے میں میں اور وہ طوطا برابر ہیں تو میرا حق ہے کہ مجھے جنت میں جانا چاہیے؟ آپ اس طوطے سے پوچھیں ہاں بھائی اللہ کون ہے, اور وہ جواب نہ دے سکے تو پھر اپنے آپ سے سوال کریں, اور اگر میرے اپنے اندر سے جواب نہ نکل رہا ہو تو پھر میرے اور طوطے کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ دنیا, یہ خوش فہمی میں رہنے والی دنیا ہرگز نہیں ہے عزیزان میں. لہذا پچھلی نشست میں بعض لوگوں نے کہا, کہنے لگا مولانا صاحب آپ نے بہت ڈرا دیا. عرض کرتا ہوں آپ سے, ابتدا یاد رکھیے گا, ابتدا خوف سے ہی ہونی ہے, تربیتی مراحل کی ابتدا خوف سے ہوتی ہے. صرف خوف نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے اس لیے میں نے جنت کے کچھ مقامات آپ کو اس بیان کر دیے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کے, مغفرت کے تمام مراتب موجود ہیں, لیکن کس کے لیے موجود ہیں؟ جو ایمان لایا. تو اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہودی اور نصارہ کو بھی بخش دوں گا. من آمن باللہ, ہو سکتا ہے وہ جس بھی عنوان سے, جس نام سے خدا کو پکار رہا ہے, لیکن اگر اس کو توحید سمجھ میں آ گئی تھی, اس کو اللہ اس کی صفات کی صفات کے ساتھ سمجھ میں آ گیا تھا, والیوم الاخر, اور اس کا قیامت کے اوپر بھی ایمان آ گیا, اور اس نے قیامت کی وجہ سے خوف, قیامت کی خاطر اس نے اپنے اعمال کو صحیح رکھا, عمل صالحا, نیک اعمال انجام دیے. کون ہیں یہ؟ یہ وہ لوگ ہیں, لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, فاجرهم عند ربهم, اور ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس محفوظ ہے. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کون سا مقام ہے؟ بہشت ہے. لہذا عزیزان من, اس خوش فہمی میں رہنا کہ جی میرا عقیدہ, چونکہ میں شیعہ گھرانے میں پیدا ہو گیا, چونکہ میں نے یہ کلمہ پڑھ لیا, اس لیے اب میں حتماً جنت میں جاؤں گا, قرآن کی کسی آیت اور اہل بیت کی کسی روایت سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے. عقیدہ زبان نہیں ہے، عقیدہ زبان نہیں ہے، عقیدہ عمل ہے. اب میں جیسے اگزامپل دے رہا ہوں آپ کو کہ اگر میں یہ جاننا چاہتا ہوں میں واقعا قیامت کے اوپر عقیدہ رکھتا ہوں یا نہیں، تو مجھے دیکھنا یہ ہے کہ تنہائی میں میں چڑیل یا بھوت سے ڈر رہا ہوں یا خدا کے عذاب سے ڈر رہا ہوں. جس چیز کا بھی اثر میرے وجود سے ظاہر ہو جائے گا وہی میرا عقیدہ ہے. خوش فہمی میں رہنے کی ضرورت ہے، کوئی ضرورت ہے عمل، سامنے ٹیسٹ موجود ہے. اگر یہ ٹیسٹ ہمیں خود بتائے گا کہ ہمارے پاس اندر کس چیز کا خوف ہے، ہم کس پر عقیدہ لیے پھر رہے ہیں. لہذا عزیزان من، یہ یاد رکھیے گا کہ ہمارے پاس یہ جو مسائل ہیں ان کے اندر کہ میرا عقیدہ کس چیز کے اوپر کچھ نہیں ہے، ہمارا اپنے آپ کو ہم نے خود ٹیسٹ کرنا ہے. اگر میں اپنے نفع و نقصان کو خدا کے علاوہ کسی کے ہاتھ کو میں سمجھ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا خدا پر ایمان نہیں ہے، کسی اور پر ایمان ہے. ہر مرحلے میں، ہر مقام پر ہمارے پاس عمل کے ذریعے سے خود بخود ثابت ہو جائے گا کہ ہمارا ایمان کس کے اوپر ہے. لہذا یہ یاد رکھیے گا. اب دیکھیے، جب ہم بچے کو بچپن میں ان خرافات سے ڈراتے ہیں ڈراتے ہیں ڈراتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یہی بچہ جوان ہونے کے بعد، بڑا ہونے کے بعد، اب یہ تنہائی میں رہنے سے گھبرا رہا ہے، اندھیرے سے گھبراتا ہے. لوگ ڈرتے ہیں، خالی گھروں میں نہیں رہتے، ذرا سا لوگ چلے جاتے ہیں اکیلے گھر میں رہنا ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، تنہائی سے ڈرتے ہیں، اندھیرے سے ڈرتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ کہ اندھیرے اور تنہائی میں ڈرا جا سکتا ہے، پہلے اس بات کو سمجھ لیں، اندھیرے میں اور تنہائی میں ڈرا جا سکتا ہے، یہ انسان کی نفسیات کے اندر موجود ہے. اب بات صرف یہ ہے کہ اگر میرے اندر غلط عقیدہ ڈالا گیا، میرے قلب کے اندر غلط عقیدہ اتر چکا ہے، تو میں غلط چیزوں سے ڈرتا رہوں گا. وہ چیزیں جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، وجود ہی نہیں رکھتی، ان سے ڈرتا رہوں گا. لیکن اتنا ہی پاسبل ہے اگر بچپن میں میرے قلب میں اسی طرح سے اللہ کے عذاب کا، قبر کے عذاب کا، اللہ کا خوف اسی طرح سے میرے قلب میں ڈال دیا گیا ہوتا، تو اب میں تنہائی میں گناہ کرنے سے بھی اسی طرح سے ڈرتا، تاریکی میں اسی طرح گناہ کرنے سے ڈرتا جتنا ابھی چڑیلوں بھوت اور جن سے ڈر رہا ہوں. عجیب بات ہے. آپ کسی گھر کے بارے میں کسی محلے میں مشہور ہو جائے کہ اس کے اندر جن ہے، کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. کیوں؟ آج تک عجیب سی بات ہے، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جن کے ایکسپیرینس میں واقعا کوئی جن کسی کو مارتا ہوا یا اس کو کچھ کرتا ہوا، کتنے لوگ ہیں؟ شاید ایک بندہ بھی نہ ہو جس نے کبھی واقعا اپنی آنکھوں سے یا اپنی زندگی میں حقیقتا جنوں کو ایکسپیرینس کیا ہو، ایک بندہ بھی نہیں ہوگا. لیکن جن کا خوف اتنا ہے ہمارے اندر کہ ہم ڈر کے مارے پھر وہ گھر نہیں خریدیں گے. خدا روایات، اہل بیت علیہ السلام واضح طور پر کہہ رہے ہیں اپنی قبر کا انتظام کرو. کسی گھر کے اندر بچھو چلا جائے، بچھو موجود ہو، بچھو کا بل موجود ہو، کتنے لوگ گھر خریدیں گے؟ کتنے لوگ چاہیں گے کہ نہیں رہیں؟ کوئی بھی نہیں چاہے گا، کوئی بھی نہیں چاہے گا. کوئی ہم میں سے ہے ایسا؟ کوئی بھی نہیں کہ جو یہ چاہے کہ میرے گھر میں بچھو آئیں، میرے گھر میں کھجوریں آئیں، میرے گھر میں سانپ آئیں، ہے ہم میں سے کوئی نہیں ہے. اگر ہمارا گھر کسی ایسی جگہ پر ہو تب بھی ہم کوئی نہ کوئی انتظام کریں گے، ہر سوراخ بند کرنے کی کوشش کریں گے، دوائیاں چھڑکیں گے، زہر ڈالیں گے. کیوں؟ ہم نہیں چاہتے کہ سانپ، بچھو، ان میں سے کوئی آ کر ہمیں، ہمارے بچوں کو کاٹے. اب تھوڑی سی دیر کے لیے یہ تصور کر لیجیے کہ کیا ان میں سے کوئی انتظام ہم نے اس گھر کے لیے کیا ہے کہ جو ہمارا حتمی گھر ہوگا، کتنے عرصے رہنا پڑے گا کوئی نہیں جانتا. لاسٹ پچھلی دفعہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، کتنی دفعہ رہنا ہے یہاں، اس گھر میں کتنا عرصہ رہ لیں گے؟ اگر کوئی پیدا ہو کر اسی گھر کے اندر اور بڑی طولانی عمر کر کے اسی گھر کے اندر فوت ہو جائے تب بھی 100 سال بس، قبر میں کتنا رہنا ہے؟ کتنا عرصہ گزارنا ہے کسی کو نہیں معلوم. میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، نہیں معلوم کہ ہم نے کتنا عرصہ گزارنا ہے، لاکھوں سال، کروڑوں سال، اربوں سال، کربوں سال، کچھ نہیں پتا. اس گھر سے باہر نکلنے کا اور اپنی جان بچانے کا موقع آپ کے ہاتھ میں موجود رہتا ہے. وہ گھر ایسا ہے کہ ایک مرتبہ ولود پیدا کر لیا تو جب تک خدا نہیں اٹھائے گا اس سے فرار ممکن نہیں ہے. اور جب قرآن نے اور اہل بیت نے یہ بات کہہ دی ہے، میں انشاءاللہ آخری نشست میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کن گناہوں کے بارے میں روایات میں کیا ملتا ہے کہ اس سے کیا ہوا. لیکن عزیزان من، روایات نے جو چیزیں بیان کی ہیں وہ بڑی عجیب و غریب ہیں. مثلا ایک گناہ کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یہ شخص گناہ انجام، تفصیل انشاءاللہ عرض کروں گا، صرف آج کیفیت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ قبر میں آنے والے بچھوؤں کی کیفیت کیا ہوگی. یہاں تو بچھو کاٹ لے، ہسپتال چلے جائیں، میڈیسن مل جائے، ٹھیک ہو جائیں گے، ایک دن تکلیف ہوگی، دو دن تکلیف ہوگی، ہفتہ تکلیف ہوگی، لیکن قبر میں آنے والے بچھو کے بارے میں کیا ملا ہے؟ روایت ملتی ہے، فرمایا اگر پیر کے انگوٹھے پر کاٹے گا تو اس کے زہر کے اثر سے کھوپڑی کے اندر دماغ ابلنے لگے گا. یہ مبالغہ نہیں ہے، میں نے یاد ہوگا آپ کو پچھلی گفتگو میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. قیامت کے عذاب کی کوئی بات مبالغہ نہیں ہے، کوئی بات مبالغہ نہیں ہے. یہ ہمارا بدن اس دنیا میں، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ یہ ایک حد سے زیادہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، ایک حد سے زیادہ ہیٹ برداشت نہیں کر سکتا، یہ اس بدن کی کوالٹی ہے. لیکن قبر میں، جہنم میں جو بدن دیا جائے گا، روایات نے خاص طور پر کہا اس بدن کو کچھ نہیں ہوگا. اور تمام کا تمام پین، تمام کی تمام تکلیف جس کنڈیشن میں ہوگی اسی کنڈیشن میں وہ ٹرانسفارم کرے گا روح کی طرف. قبر میں انسان چیخے گا چیخ لے گا، تڑپے گا تڑپ لے گا. لیکن ہم اور آپ جانتے ہیں نا، بھاگنے کا کوئی مقام، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی ممکن داد ممکن نہیں ہے سوائے آپ کے اپنے اعمال کی جو آپ انجام دیں گے. ہمارے اپنے اعمال کے کوئی اور چیز، کوئی چیز ہمارے مدد کے لیے نہیں آ سکتی. لہذا اب ایک پچھلے دنوں واٹس ایپ کے اوپر ایک کسی نے واقعہ یا سٹوری، اینی تھنگ، جو بھی کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے بات پسند آئی. کہ ایک شخص راستے میں انگور اس نے دیکھے، اس کو بڑے پسند آیا انگور، وہ لے کر گیا، گھر پہنچا تو اس نے گھر والوں کو انگور دیے، بیگم کو کہا دھو کے لاؤ. ابھی کھانے کے لیے بیٹھ رہا تھا تو کوئی دروازے پر آ گیا، اس نے جاتے جاتے کہا بھائی میرے لیے بچا کے رکھنا، اور یہ کہہ کے دروازے پر چلا گیا. تھوڑی دیر میں آیا تو دیکھا دو دانے انگور بھی کسی نے نہیں چھوڑے، خالی پلیٹ کو دیکھا ایک مرتبہ، خیال آیا، سیدھا اندر گیا، سیف کھولا، پیسے نکالے. بیگم نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بھی آتا ہوں واپس آ کے بتاتا ہوں. کہا پیسے لے کے کہاں جا رہے ہو؟ کہا بتاتا ہوں آپ کو. تھوڑی دیر بعد آیا مسکراتا ہوا، ہاتھ پہ رسید. بیگم نے پوچھا بھائی کیا ہوا، کہاں گئے تھے؟ کہا اپنی آخرت کا بندوبست کرنے گیا تھا. آخرت کا بندوبست کیا کرنے گئے تھے؟ پیسوں کا کیا کیا؟ کہا مثلا فلاں جگہ مسجد بن رہی تھی، یتیم خانہ بن رہا تھا، وہاں دے دیا، سارے پیسے دے دیے. کہا کیوں، ہمارا کیا ہوگا؟ کہا تمہارا اللہ حافظ ہے، میں نے تو ٹھیکا نہیں لیا وہ سب کا، آج نہیں کل مر جاؤں گا تو کون ہوگا تمہارا، آج نہیں کل مر جاؤں گا تو کون دیکھے گا تمہارا. لیکن اس انگوروں نے مجھے یہ سمجھا دیا کہ یہ جو سیف میں تمہارے لیے بھر کر جا رہا تھا، میرے مرنے کے بعد، میرے زندگی میں، میرے ہوتے ہوئے دو انگور میرے لیے بچانے پر آمادہ نہیں ہو، دو انگور میرے لیے نہیں بچا رہے. یہ جو میں اتنی محنت کر کے اتنی دولت اتنا سب کچھ تمہارے لیے جمع کر رہا ہوں مجھے کیا فائدہ ملے گا؟ دو انگور میرے ہوتے ہوئے تم نے نہیں چھوڑے، میرے مرنے کے بعد کیا کرو گے؟ تو تمہارے لیے دولت جمع کر کے مجھے کیا ملے گا؟ کیا ملے گا مجھے تمہارے لیے اتنا انبار لگا کے دولت کا، تمہارے لیے سب کچھ کرنے کا؟ لہذا اس انگور نے مجھے یہ بات سمجھا دی کہ اگر وہاں کے لیے انتظام کرنا ہے خود کر کے جاؤ۔ عزیزان من غور کیجئے، یہ مقام ہے، اپنا انتظام ہم نے خود کرنا ہے۔ لہذا اپنے اولاد کی تربیت یہ سوچ کر مت کریں کہ یہ مجھے پالے گی، یہ سوچ کر مت کریں، یہ سوچ کر کریں کہ اسے صالح بناؤ، مومن بناؤ، کہ نیک عمل کرے گا یہ کام میرے آئے گا، اور اس کے بعد کسی کے لیے، ہاں ہے انسان کو تدبیر، حسن تدبیر کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، کریں بچوں کے مستقبل کے لیے کچھ نہ کچھ بچانے، کچھ نہ کچھ بنانے کی کوشش کریں، لیکن افراد سے پرہیز کریں۔ اپنی زندگی میں اس خانے کو ضرور کھول کر رکھیں جو اس دنیا میں ہمارے کام آ رہا ہے۔ آج سے ہم نے کرنا نہیں شروع کیا تو یہ یاد رکھے گا کہ کل دیر ہو جائے۔ تھوڑا تھوڑا کریں لیکن روزانہ کریں، 10 روپے 5 روپے، کوئی نیکی، کوئی اجرے، کوئی ایسا عمل خیر حتماً انجام دیں، اور کوشش کریں اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام حتماً کر کے جائیں کہ جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر محفوظ ہو سکے۔ انشاءاللہ تفصیل عرض کروں گا، آج صرف ایک اشارہ کروں اور گفتگو کو تمام۔ قیامت کا دن، ایک نام قیامت کا یوم الحسرہ ہے۔ فرمایا علماء نے کہ یوم الحسرہ بالعموم سب کے لیے ہے، صرف گناہگاروں کے لیے نہیں ہے، نیکیاں کرنے والے بھی حسرت کر رہے ہوں گے اپنی بعض نیکیوں کا اجر دیکھنے کے بعد، اے کاش میں نے یہ کام زیادہ کر لیا ہوتا۔ کوئی نہیں ہوگا قیامت کے دن کے جو حسرت نہ کرے، سب حسرت کرے۔ اور ایک قیامت کا نام یوم گریہ، ہر آنکھ روئے گی قیامت، لیکن اس بارے میں ایک الا ملتا ہے، ہر آنکھ روئے گی الا وہ آنکھ جو غم حضرت سید الشہداء میں دریا کرتی ہے۔ عجیب شخصیت ہے میرے مولا، خدا جانے امام حسین نے خدا کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے جو حسین کے ساتھ جڑ جاتا ہے، لیکن امام سے تعلق امام کی خاطر ہو، خدا کی خاطر، اپنی ذات کی خاطر۔ ایام، چونکہ ایام شہادت حضرت زہرا ہے، نزدیک ہیں، صرف ایک مطلب بیان کروں گا، آغا صاحب آ گئے ہیں، زیادہ وقت نہیں لوں گا، کہ جناب سیدہ انہی ایام میں یہ جملے کہتی ہوئی ملتی ہے ہمیں کہ سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا علیہ، بابا آپ کے بعد میرے اوپر ایسی مشکلات پڑی ہیں، ایسے مسائل پڑے ہیں، اگر روشن دنوں پر پڑتے سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ اپنی مصیبت پر نہیں رو رہی ہیں، اس مصیبت پر گریہ کر رہی ہیں جو ولایت پر آئی ہے۔ لہذا جناب سیدہ کو آ کر کسی نے بتایا کہ ہاں بی بی، جناب امیر کے اوپر حالات یہ آ گئے ہیں کہ مولا بازار سے گزر رہے ہوتے ہیں، کوئی سلام نہیں کرتا، مولا کائنات تشریف لائے۔ اب جناب زہرا مولا کو دلاسہ دینے کے لیے کہ جب الحسن، رسول اللہ کے بھائی، میں نے ایسا سنا ہے، میں نے ایسا سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، بس یہ کہنا تھا، حضرت کی آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں، جناب امیر گریہ کر رہے ہیں، اور گریہ کر کے کہہ رہے ہیں زہرا کاش بات صرف اتنی ہوتی، کاش بات۔ آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں کبھی تو امیر المومنین کی مظلومی سمجھنے کی کوشش، کبھی تو کوشش کرو کہ امیر المومنین کتنا مظلوم تھا، تاریخ کا وہ مظلوم کا کبھی غور تو کرو کہ نبی نے دین نے کس کو سلام کا جواب دینے سے منع کیا ہے، کبھی تو غور کرو اس بات پر۔ میرا مولا رو کر کہہ رہا ہے سیدہ کاش کاش مجھے صرف سلام نہ کرتے، ارے میں لوگوں کو سلام کرتا ہوں مجھے جواب نہیں دے دے۔ الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسعى لهم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون